الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فرمایا کہ حدیث میں ہے کہ احب الاعمال الى الله ادومها، کہ حق تعالیٰ کی طرف سے سب اعمال میں زیادہ محبوب وہ ہیں جن پر دوام کامل ہو. اس میں لفظ احب عاشق کے نظر میں دوام کی ضرورت کو بتلا رہا ہے، کیونکہ جب ایک چیز حق تعالیٰ کو محبوب ہے تو عاشق کو ان کے سامنے محبوب چیزیں ہی پیش کرنا چاہیے. جس میں محبت اور عشق نہ ہو، ورنہ عاشق تو یہ سن کر کہ محبوب فلاں چیز سے خوش ہوتا ہے اس پر جان نثار کر دے گا، اور جب تک محبوب ہی منع نہ کرے اس وقت تک اس کو اپنے ذمے لازم کر لے گا. میں پوچھتا ہوں کہ آخر عبادت اور عمل سے مقصود کیا ہے؟ ظاہر ہے رضا حق مطلوب ہے، تو عامل کو ضروری ہے کہ عمل اس طرح کرے اور اس میں وہ طریق اختیار کرے جس سے محبوب خوش ہوتا ہے. اور حدیث سے معلوم ہوا کہ حق تعالیٰ دوام سے خوش ہوتے ہیں، تو دوام کا اہتمام ضروری ہے. اور دوسری حدیث میں تو اس کی تصریح ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا عبد اللہ لا تکن مثل فلان کان یقوم من اللیل ثم ترک، اے عبداللہ بن عمر تم فلاں شخص کی طرح نہ ہو جانا جو رات کو اٹھا کرتا تھا پھر قیام لیل ترک کر دیا. اس میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مستحب معمول کے ترک پر صراحتاً کراہت کا اظہار فرمایا، تو ثابت ہوا کہ مستحب کو معمول بنا کر بلا عذر ترک کر دینا ایک گناہ مکروہ ہے، لہذا دوام ضروری ہے. اسی لیے میں کہا کرتا ہوں کہ عمل تھوڑا اختیار کرو جس پر نباہ ہو سکے، اور اگر کسی وقت زیادہ کا شوق ہو تو میں کہتا ہوں کہ اس وقت زیادہ کر لو، مگر اپنے ذمے زائد کو لازم نہ سمجھو. کبھی نشاط و سرور ہو تو زیادہ بھی کر لو، مگر اس کی پابندی کو لازم نہ سمجھو. اس کی صورت میں اگر کبھی زیادہ نہ ہو سکا تو قلیل کو ادا کر کے تسلی ہو جائے گی کہ ہاں معمول پورا ہو گیا، کیونکہ تجربہ یہ ہے کہ بغیر معمول پورا کیے تسلی نہیں ہوتی. اور یہی حکمت ہے صوفیہ سے اس فعل کی کہ وہ طالبین کے لیے ذکر کی کوئی مقدار متعین کر دیتے ہیں، حالانکہ ذکر ایسی چیز ہے کہ اس کے لیے کوئی مقدار معین نہیں ہونی چاہیے، جتنا بھی زیادہ ہو اچھا ہے، مگر بغیر تعین مقدار کے ذاکر کی تسلی نہیں ہو سکتی. وہ ہر دن اسی فکر میں رہے گا کہ نہ معلوم جتنا میں کر رہا ہوں یہ وصول مطلوب کے لیے کافی بھی ہے یا نہیں، اور جب شیخ نے ایک مقدار معلوم کر دی اب اس کو پورا کر کے تسلی ہو جاتی ہے. اس ارشاد میں حضرت حکیم الامت قدس اللہ تعالیٰ سرہ نے اس بات پر متنبہ فرمایا ہے جو درحقیقت حدیث کا مضمون ہے اور اس کی تشریح بھی فرمائی ہے کہ احب الاعمال الى اللہ ادببها، تمام کاموں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ کام محبوب ہے جس پر پابندی کی جائے، جس کی پابندی کی جائے، دوام یعنی ہمیشہ کو کام کرنا پابندی سے کرنا، وہ اللہ تعالیٰ کو بڑا محبوب ہے. اور یہ مضمون ایک حدیث میں نہیں، متعدد احادیث میں آیا ہے. ایک دوسری حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ ان احب الاعمال الى اللہ ما دیم علیہ وان قل، کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب وہ عمل ہے جس کی پابندی کی جائے، چاہے وہ تھوڑا ہی سا کیوں نہ ہو، قلیل ہو لیکن پابندی سے ہو، وہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے. اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرماتی ہیں کہ کان عملہ دیمتا، کہ آپ کا جو عمل تھا وہ ہمیشہ میں جو کام شروع کر دیتے تھے پھر اس کو نباہتے تھے، اس کی پابندی کرواتے تھے اور اس درجہ فرماتے تھے کہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز کے بعد کی جو دو رکعتیں ہیں، جو ظہر کی نماز کے بعد دو سنتیں ہیں، وہ اس لیے نہ پڑھ سکے کہ کچھ مال آیا تھا جس کو تقسیم کرنا تھا، اس تقسیم میں لگے ہوئے تھے تو وہ دو رکعتیں رہ گئیں، وہ فرض نہیں تھی، واجب نہیں تھی، سنت تھی، وہ رہ گئے. تو عصر کے بعد آپ نے وہ دو رکعتیں تلافی کے طور پر پڑھی، ان کی قضا کی. حالانکہ عام لوگوں کے لیے حکم یہ ہے کہ عصر کے نماز کے بعد جب فرض پڑھ لیے تو کوئی نماز پڑھنا جائز نہیں، کوئی نفلی نماز، کوئی سنت نماز، سوائے واجبات کے کوئی اور نماز جائز نہیں ہے عصر کے بعد. لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ ایک معمول قضا ہوا تھا تو اس کو جب تک کہ اس کی تلافی نہ فرما لیں تسلی نہ ہوتی تو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو اس حکم سے مستثنی فرما دیا کہ چلو اگر آپ نہیں پڑھو گے تو دل بے چین رہے گا، اور بے چین رہنے کی وجہ سے آپ کو اجازت ہے کہ آپ عصر کے بعد پڑھیں. تو عصر کے بعد وہ دو رکعتیں پڑھیں. تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ام المومنین ہیں، انہوں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عصر کے بعد نماز پڑھ رہے ہیں، حالانکہ عام حکم تو یہ ہے کہ عصر کے بعد نماز پڑھنا منع ہے. تو ان کو تعجب ہوا اور پھر حضور سے پوچھا کہ رسول اللہ آپ نے اس وقت کیسے نماز پڑھی؟ تو آپ نے وجہ بتائی کہ ظہر کی نماز کے بعد کی دو سنتیں مجھ سے چھوٹ گئی تھیں، اس لیے میں نے ان کو اس وقت ادا کیا. حضرت ام سلمہ نے پوچھ لیا کہ افنصلیہما اذا فاتتا، کیا اگر ہمارے ساتھ بھی ایسا معاملہ ہو کہ ظہر کی دو سنتیں ہم سے کبھی چھوٹ جائیں تو کیا ہم بھی پڑھ لیا کریں عصر کے بعد؟ آپ نے فرمایا لا، تمہارے لیے نہیں. یعنی یہ حکم مخصوص ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے. اور بظاہر یوں معلوم ہوتا ہے کہ ظاہر خصوصیت جو آتی ہے نا وہ تو اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے آتی ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ بھائی یہ حکم آپ کے لیے ہے، کسی اور کے لیے نہیں. یہ خصوصیت اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو آئی، وہ بظاہر اسی لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ گوارا نہ تھا کہ یہ جو معمول ہے وہ چھوٹے، لہذا آپ نے اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو چین نہیں آئے گا جب تک کہ اس معمول کی قضا نہیں کر لیں گے اس وقت تک چین نہیں آئے گا. اس واسطے اجازت دے دی. چلو اجازت دے دی. لیکن اب ہوا یہ کہ عصر کے بعد دو رکعتیں ایک مرتبہ آپ نے پڑھ لی تو پھر ساری زندگی اس کو جاری رکھا, کیونکہ ایک مرتبہ پڑھ لی تھی تو اب اس کی وہ ایک طرح سے وہ بھی ایک نفلی عمل آپ کے معمول کا حصہ بن گیا. تو ظہر کی جو پڑھتے تھے وہ تو پڑھتے ہی تھے, عصر کے بعد بھی دو رکعتیں اس کے بعد مسلسل پڑھتے رہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ عصر کے بعد جب بھی میرے گھر میں تشریف لاتے تو دو رکعتیں پڑھا کرتے. تو اس درجہ کہ جو نفلی عبادتیں ہیں, نفلی اعمال ہیں, ان کو بھی جب معمول میں داخل کر لیا تو بس اب وہ معمول کا لازمی حصہ بن گئے, اب کبھی چھوٹے نہیں. آپ اعتکاف فرمایا کرتے تھے ہر رمضان میں, ہر رمضان کے اندر اعتکاف کرنے کا معمول تھا. ایک رمضان میں ایک خاص وجہ سے اعتکاف نہیں کیا آپ نے, اور وہ وجہ بھی عجیب ہے کہ جب آپ نے اعتکاف کرنے کا ارادہ فرمایا تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میرا بھی دل چاہتا ہے کہ میں بھی اعتکاف کروں آپ کے ساتھ مسجد نبوی میں. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مکان تھا اس کا دروازہ ہی حرم میں کھلتا تھا, مسجد نبوی میں کھلتا تھا. تو آپ نے ان کو اجازت دے دی, اس لیے کہ ان کا مکان بالکل متصل تھا تو ان کو اعتکاف کے لیے کہیں باہر نکلنے کی, آنے جانے کی, مسجد میں چلنے پھرنے کی یا مردوں کے سامنے آنے کی کوئی حاجت نہیں تھی. وہیں گھر کے سامنے چھوٹا سا خیمہ لگا دیا کہ اس میں اعتکاف کرتی رہیں, اور اگر ضرورت پیش آئے تو گھر میں براہ راست آ جائیں, مسجد میں چلنے پھرنے کی ضرورت نہیں تھی. جب حضرت عائشہ کو کے بارے میں سنا تو حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی شوق ہوا, انہوں نے بھی کہا کہ میں بھی کروں گی, انہوں نے بھی ایک خیمہ لگوا دیا وہیں برابر. پھر حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا تو انہوں نے سوچا کہ یہ دونوں یہ سعادت حاصل کر رہی ہیں تو میں بھی اعتکاف کروں, انہوں نے بھی خیمہ لگا دیا. تو آپ جب تشریف لائے تو دیکھا تو کئی خیمے لگے ہوئے ہیں, مجھے پوچھا بھائی کیا ہے یہ خیمہ؟ تو لوگوں نے بتایا کہ اس طرح حضرت عائشہ کا خیمہ ہے یا حفصہ کا خیمہ ہے یا حضرت زینب کا خیمہ ہے. تو حضرت عائشہ کو تو آپ نے اس لیے اجازت دے دی تھی کہ بالکل ان کا خیمہ گھر سے متصل تھا. دوسری ادواج مطہرات کے گھر جو ہیں وہ اس طرح مسجد کے اندر ملے ہوئے نہیں تھے. تو جب یہ خیمے دیکھے تو آپ نے فرمایا کہ آج برنا ترونا بہننا, کیا یہ نیکی کا کام کر رہی ہے یہ خواتین کے؟ اب مقابلہ شروع ہو گیا کہ ایک خیمہ لگا کہ دوسرا بھی لگا, دوسری بھی لگا, دوسری لگا, تیسری بھی لگائے, آج برنا ترونا بہننا. اور پھر آپ نے فرمایا ہٹوا دو سارے خیمے, سب خیمے ہٹوا دو. تو جب زینب کا ہٹوایا, حضرت افسر کا ہٹوایا تو سوچا حضرت عائشہ کا اگر باقی رکھوں تو ان کی دل شکنی ہوگی کہ ہمارے خیمے تو ہٹوا دیا, حضرت عائشہ کا نہیں ہٹوایا. تو اس واسطے حضرت عائشہ کا بھی ہٹوا دیا. اور جب حضرت عائشہ کا ہٹوایا تو پھر سوچا کہ اگر میں اعتکاف کروں گا اور یہ نہیں کریں گی تو ان کی دل شکنی ہوگی, لہذا خود بھی اعتکاف نہیں کروں گا کہ اس سال رمضان میں ہمیں اعتکاف نہیں کرتا. لیکن جب رمضان گزرا, شوال کا مہینہ آیا تو 10 دن اس میں روزے رکھ کر اعتکاف کرنا, کیونکہ وہ اعتکاف کا معمول چھوٹا تھا تو اس کی تلافی کے لیے شوال میں عید کے بعد باقاعدہ 10 روزے رکھ کر اعتکاف کرنا, کیونکہ معمول کا حصہ تھا وہ معمول ترک ہو گیا. حالانکہ کوئی اپنی ذات میں یہ کوئی فرض نہیں تھا, واجب نہیں تھا کہ ضرور اعتکاف ہی کریں, لیکن جب ایک معمول بنا لیا تو اس کی پابندی نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری حیات طیبہ میں جو معمول اختیار فرما لیا اس کی پابندی فرمائی. اسی کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ کان عملہ دیمتن، کہ آپ کا جو عمل تھا وہ پابندی کے ساتھ تھا. اور یہی تعلیم دی ہے امت کو کہ جو عمل کرو پابندی کے ساتھ کرو، وَإِن قَلَّ، چاہے وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو، تھوڑا ہو مگر پابندی کے ساتھ ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پسند ہے. بنسبت اسے کہ جوش میں آ کر زیادہ مقرر کر لیا اور پھر اس کی پابندی نہ کر سکے. اسی لیے حضرت فرماتے ہیں کہ میں اپنے متوسلین کو یہ عرض کیا کرتا ہوں کہ بھائی معمول اتنا بناؤ جس کو نبھا کر کر سکو، اور جہاں خیال ہو کہ نبھ نہیں سکے گا تو اس کو معمول کا حصہ نہ بناؤ، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پابندی میں بڑی برکت رکھی. تھوڑا عمل ہو لیکن پابندی کے ساتھ ہو تو اللہ تعالیٰ نے اس میں بڑی برکت رکھی. اور اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے ایک نل ہو، صبح سے پانی ایک ایک قطرہ ٹپک رہا ہو، ایک ایک قطرہ ٹپک رہا ہو، تو نیچے اگر پتھر، سخت پتھر بھی ہوگا تو اگر یہ قطرہ ٹپکتا رہے سال دو سال تو پتھر میں بھی سوراخ کر دے گا. اور اگر وہ نل میں سے تم نے ایک مرتبہ تو خوب تیز پانی چھوڑ دیا اور پھر بند کر دیا اور پھر چھوڑ دیا پھر بند کر دیا، تو حالانکہ تیز پانی چھوڑا لیکن پتھر تک سے موسم بھی نہیں ہوگا. وہ ایک قطرہ جو ہے جو مسلسل ٹپک رہا ہے وہ سوراخ کر دے گا پتھر کے اندر. یہ اللہ تعالیٰ نے خاصیت رکھی ہے مداومت میں، پابندی. اس لیے ہمارے جتنے بزرگوں کے حالات ہیں ان سب میں یہ نظر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے کاموں میں جو برکت عطا فرمائی اور جو جس مقام تک پہنچایا اس میں معمول کی پابندی کا بہت بڑا حصہ ہے. جو معمول مقرر کر لیا اس کو نبھا کر، اور در حقیقت جب آدمی اپنی اصلاح کے راستے میں قدم رکھے جس کو سلوک کہتے ہیں تو اس میں سب سے زیادہ جس چیز کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ جو معمول بنائے اس کو پابندی کے ساتھ کرے، اس کو نبھائے. معمول بناتے وقت یہ سوچ لے کہ میں اتنا ہی بناؤں جتنا کر سکوں، تھوڑا بنا لے لیکن پابندی کرے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں برکت رکھی ہے، اور اس کے نتیجے میں اس عمل کے انوار و برکات بندے کو حاصل ہوتے ہیں. جتنے ہمارے بزرگ ہیں ان سب کا یہ معمول ہے. اور یہ صرف، یاد کر دوں کہ یہ صرف عبادات اور ذکر کی حد تک نہیں ہے یہ بات، بلکہ ہر دنیا کے کام میں بھی، ہر دنیا کے کام میں بھی یہ پابندی وقت، معمول کی پابندی، یہ دنیا کے عام کاموں کے اندر بھی مطلوب ہے اور اس میں برکت ہوتی ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے بڑے بڑے کام انجام دلوا دیتے ہیں. حضرت کی محمد مانا شبری صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جن کے ہم ملفوظات وغیرہ پڑھ رہے ہیں تو 1000 تصانیف چھوڑ کر گئے، 1000 تصانیف تقریبا چھوڑ کر گئے، چھوٹی بڑی. اور کتنے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مواعظ اور ملفوظات اور مجلسیں، اصلاح اور ارشاد کا سلسلہ دریا بہا گیا. کیسے کیا؟ کہ جو معمول کا جو وقت مقرر کیا ہوا ہے کسی معمول کا، جب وہ وقت آ جاتا تو اس معمول کو پورا کرتے تھے، ہر حالت میں پورا کرتے تھے، چاہے دل چاہے یا نہ چاہے. مشہور واقعہ ہے کہ حضرت حکیم الامت مولانا خان رحمۃ اللہ علیہ کے استاد کے حضرت شیخ الحدیث مولانا محمود الحسن صاحب قدس اللہ تعالیٰ سرہ، اور حضرت ان کے اتنے مداح اور عاشق تھے کہ فرمایا کرتے تھے کہ لوگوں نے ان کی قدر نہ کی کہ ان کا نام شیخ الہند رکھا، وہ تو درحقیقت شیخ العرب والعجم تھا، شیخ العالم کہنا چاہیے تھا، اس طرح ان کو اور ان کا احترام اور ان کی عزت اور ان کی محبت دل میں تھی. تو حضرت شیخ الہند لگے ایک مرتبہ تھانہ بھون حضرت کے ہاں آ کر مہمان ہوئے، حضرت کے ہاں قیام ہوا، اور جب حضرت کی تو خوشی کا کچھ ٹھکانا نہیں تھا کہ میرے استاد، اس درجے کے استاد میرے گھر میں تشریف لائے ہوئے ہیں، تو کھانے کا بھی بڑا اہتمام کیا اور ہر چیز کا اور بڑی مشرت. لیکن حضرت کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، اتنے میں بیٹھے بیٹھے ایک وقت آ گیا تو حضرت اپنے استادی سے عرض کیا کہ حضرت یہ وقت میرے بیان القرآن کی تالیف کا ہے، یعنی میں اس وقت بیان القرآن تصنیف کیا، تفسیر قرآن کریم کی لکھا کرتا ہوں، تو اگرچہ آپ کے پاس سے ہٹنے کو دل تو چاہتا نہیں لیکن معمول یہ ہے کہ اس وقت میں تصنیف کیا کرتا ہوں، اگر آپ کی اجازت ہو تو تھوڑی دیر کے لیے اپنا معمول پورا کر کے آ جاؤں. تو حضرت نے فرمایا کہ ہاں بھائی ضرور جاؤ. حضرت وہ بھی استاد تھے حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کے، جانتے تھے کوئی اور ہوتا تو ناراض ہو جاتا کہ ہم تو تمہارے گھر مہمان آئے اور تمہیں تصنیف کی پڑی ہوئی ہے، کوئی اور ہوتا تو یہ ناراض ہوتا، لیکن وہ بھی استاد تھے اور جانتے تھے، قدر پہچانتے تھے. تو فرمایا کہ بھائی ضرور جاؤ، معمول اپنا خراب نہ کرو، معمول اپنا ہو رہا ہے. تو حضرت گئے، فرماتے ہیں میں گیا اور جا کر جہاں بیٹھ کر لکھا کرتا تھا وہاں جا کے بیٹھا، قلم اٹھایا، اب دل تو لگ نہیں رہا کیونکہ دل لگا ہوا ہے اپنے استاد کی طرف، اور اس خیال سے کہ مہمان گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی صحبت اور ان کی خدمت کا شوق ہے، دل تو ادھر لگا ہوا ہے، لیکن چونکہ معمول تھا تو فرمایا کہ ایک دو خطریں لکھ کے، جس نے ایک دو خطریں لکھی اور پھر واپس حضرت کے پاس چلا گیا. حضرت پوچھا بھائی بڑی جلدی آ گئے، کہا کہ حضرت دل تو لگا نہیں، بس میں نے سوچا کہ ناغا نہ ہو، معمول پورا ہو جائے، تو اس لیے میں نے اپنا الحمدللہ معمول پورا کر لیا، اب میں حاضر ہو گیا. تو اس پابندی کے ساتھ جب کام کیا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو برکت دیتا ہے، اس کا نتیجہ ہے کہ 1000 تصانیف چھوڑتے ہیں، اور یہی امتحان ہے بندے کا. یہ آپ سب حضرات اپنے اپنا حال کے اوپر نظر ڈال کر دیکھ لو، یہ معمول کی پابندی نہ ہونا یہ در حقیقت سستی کی وجہ سے ہوتا ہے اور کوئی وجہ نہیں. اگر کبھی ہو جائے تو بات دوسری ہے، کوئی بہت سخت بیمار ہو گیا تو جاتا ہے، تو اس میں بیماری تو اللہ تعالیٰ نے عذر مانا ہے نماز کے لیے بھی، تو وہ الگ بات ہے، لیکن عام حالات میں نظر ڈال کے دیکھ لو، غریبان میں منہ ڈال کر دیکھ لو، سستی کے سوا اور کوئی وجہ نہیں ہے معمول کے ترک میں. ارے اللہ کے بندو، یا تو معمول بناؤ نہ، تھوڑا بنا، لیکن جب بنا لیا تو پھر اس کو اہتمام کے ساتھ، چاہے دل چاہے یا نہ چاہے، سستی ہو رہی ہو، دل نہ گھبرا رہا ہو، یہی امتحان ہوتا ہے بندے کا. جو کوئی بھی کام جس میں پابندی کی ضرورت ہو، اس میں ایک مرحلہ ایسا ضرور ضرور آتا ہے، کوئی شک اس سے مستثنی نہیں، کہ شیطان اور انسان کا نفس، جو انسان کے لیے دشمن ہے نا، یہ ایک دل میں گھبراہٹ پیدا کرتا ہے. ایک وقت بنایا فلاں کام کرنے کا، دل میں وہ گھبراہٹ پیدا کر رہے ہیں. کسی طرح دل نہیں چاہتا, بھاگ دل چاہتا اٹھ کے بھاگ پڑا, نہیں دل چاہتا. یہ لازمن ہوتا ہے, اس سے کوئی مستثنا نہیں. اور یہی وہ وقت ہے جو امتحان ہے انسان. اگر اس وقت تم نے سستی کے آگے ہتھیار ڈال دیے, اس گھبراہٹ کے آگے ہتھیار ڈال دیے, تو تم شکست کھا گئے. اور اگر اس وقت ڈٹ گئے کہ چاہے میرا دل گھبرائے, چاہے مجھے دل پہ آرے چلے, چاہے مجھے سستی ہو, چاہے مجھے نیند آ رہی ہو, مگر میں یہ کام اس وقت ضرور کروں گا, زبردستی کروں گا. تو چند دن اگر تم نے زبردستی کر لی تو تم نے میدان مار لیا. اور میں آپ کو اپنا تجربہ بتاتا ہوں. مجھے تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے, لیکن میں سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے مجھے بھی کچھ لکھنے پڑھنے کی توفیق ہوئی. اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی, 100 کے قریب مرحلے میں کتابیں ہو گئی ہوں گی, لکھی ہوں گی. کوئی تعلیف مجھے ایسی یاد نہیں ہے اپنی جس میں ایک مرحلے پر دل یہ نہ چاہتا ہو کہ کپڑے پھاڑ کے بھاگنا. یہ چھوڑ دو, اس کو آگے مت بڑھاؤ. ہر تعلیف میں, ہر مضمون میں ایک مرحلہ ایسا آتا ہے جب دل گھبرا اٹھتا ہے اور دل چاہتا ہے کہ بھاگو, اپنے آپ کو اس سے جان چھڑا ہو سکتا ہے. ایک مرحلہ لازمن ایسا ہے اور ہر جگہ آیا, ہر موقع پر آیا. لیکن کچھ اللہ تعالیٰ کی توفیق تھی, اپنے بزرگوں کی دعائیں تھیں کہ اس کی وجہ سے چھوڑا نہیں, بلکہ اس کو جاری رکھا جیسا کیسا بھی. اور میں اب سے عرض کرتا ہوں کہ یہ لکھنا پڑھنا وغیرہ انسان کا کوئی کمال نہیں ہے. میرا ذاتی تجربہ یہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے توفیق ہوتی ہے تو آدھے گھنٹے میں 2-3 صفحے لکھ لیے, دل کھل گیا اور اطمینان کے ساتھ سر صدر کے ساتھ لکھا گیا. جب ان کی طرف سے فتح باب نہیں ہوتا تو گھنٹوں بیٹھے رہے, ایک سطر نہیں لکھتے, ایک سطر بھی نہیں لکھے. تو یہ سب اللہ جل جلالہ کی طرف سے. لیکن بندے کا امتحان ہوتا ہے کہ ایک مرحلے پہ جا کر دل گھبرا اٹھا بری طرح. لیکن اگر ٹھیک ہے گھبرا گیا, نہیں چل رہا, وقت تو گزاروں گا یہیں پر, اسی جگہ پہ گزاروں گا, اسی کام میں گزاروں گا, دماغ چلے یا نہ چلے, قلم پہ کوئی لفظ آئے یا نہ آئے. چند دن ایسا ہوا, وہ سب ساری گھبراہٹ کا بول رہا ہوگا کچھ دنوں سے. اور بعض اوقات ایک ہی کام میں کئی مرتبہ بیٹھا, لیکن اگر آدمی ہتھیار ڈال کے بیٹھ جائے تو بس اس نے گویا اپنے ہار مان لی اور ختم ہو. اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق ہوتی ہے تو مل جاتا ہے. میری ایک کتاب ہے, وہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مقبول بھی ہوئی. حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا کچھ چھوٹا سا مجموعہ ہے, چھوٹی سی کتاب ہے. یہ روزانہ مابین الاذان العصر وصلاۃ العصر, یعنی عصر کی اذان اور عصر کی جماعت, ان کے درمیان کا جو وقت ہے بس اس وقت میں لکھی گئی ہے. یعنی اس کا کوئی اور وقت مقرر نہیں تھا, تو عصر سے عصر کی چھٹا گھنٹہ ہمارے یہاں دارال العلوم میں جو ہوتا ہے, تو سب چھٹے گھنٹے کا سبق پڑھا کر اس کے بعد سے عصر تک لکھی جاتی تھی. بعض اوقات اس چھٹا گھنٹے میں عصر سے کچھ پہلے ختم ہو جاتا تھا چھٹا گھنٹہ, تو وہ وقت بھی مل گیا. اور بعض اوقات عین اذان کے وقت ختم ہوتا تھا تو وہ 10 منٹ پہ, 10 سے لے کر 20 منٹ روزانہ, تو وہ دو تین مہینے کے اندر وہ اختیار ہوگی. تو اگر آدمی پابندی سے کام کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس میں برکت ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کو وہ محبوب بھی ہوئی. ٹھیک ہے, تم سے نہیں پڑھی جاتی, تلاوت ہے مثلا, تلاوت ہے قرآن کریم, بھائی منزل نہیں ہوتی, ایک پارا نہیں ہوتا, آدھا پارا نہیں ہوتا, ایک پاؤ پارا ہوتا, لیکن جب پاؤ پارے کا معمول بنایا تو وہ چھوٹ نہیں جائے کسی بھی حال, وہ چھوٹا سا معمول ہے. وہ اگر تم نے پاؤ پارے کا معمول بنا کر, پاؤ پارے کا مطلب کیا ہوا کہ چار مہینے کا قرآن شریف ختم ہوا, ٹھیک ہے, یہ بنا لیا تو اور پابندی سے کرتے رہے تو یہ حقدار درجہ بہتر ہے اس بات سے کہ تم نے دو دن میں بیٹھ کے چار پارے پڑھ لیے اور 28 دن غائب ہو گئے, تو اس سے حقدار درجہ بہتر ہے کہ روزانہ پڑھو لیکن پابندی کے ساتھ پڑھو. تلاوت کا یہ حال ہے, ذکر کا یہ حال ہے, تسبیحات, یہ اس لیے تاکہ اس کی پابندی ہو جائے, ورنہ ذکر تو در حقیقت مطلوب یہ ہے کہ ہر وقت ہو, کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یکون الانسان رطبًا بذکر اللہ, تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے تر رہنی چاہیے, یہ ہے نقل مطلوب. لیکن بزرگوں نے تو یہ کہا کہ بھائی 100 مرتبہ پڑھ لو, ایک تسبیح فلاں کی پڑھ لو, ایک تسبیح فلاں کی پڑھ لو, وہ اس وجہ سے کہا تاکہ معمول بنا سکو. بعض لوگ یہ بھی اشکال کرتے ہیں کہ جو تسبیح ہاتھ میں لے کے پڑھتے ہیں نا, تو بعض جو ذرا خوش قسم کے لوگ ہیں تو وہ اس پر اعتراض بھی کرتے ہیں, یہ کیا تسبیح لیے پھر رہے ہاتھ میں ذکر کرنے کے لیے, یہ ریاکاری ہے, دوسروں کو دکھا رہے ہو کہ میں ذکر کر رہا ہوں اللہ کا, اور بعض لوگوں نے تو اس کو بدعت تک کہہ دیا, اس لیے کہہ دیا کہ حضور احمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تسبیح نہیں تھی, حضور احمد صلی اللہ علیہ وسلم تسبیح نہیں پڑھتے, یہ ہاتھ سے نہیں پڑھتے تھے, صحابہ کرام سے بھی منقول نہیں ہے کہ اس طرح کی تسبیح جس پر ڈوری بندی ہوئی ہے 100 دانے ہیں, یہ اس طرح کی تسبیح جو ہے وہ نہ حضور احمد صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول نہ صحابہ کرام سے منقول. تو بعض لوگوں نے جو اہل ظاہر ہیں انہوں نے کہہ دیا یہ ہے بدعت ہاتھ میں تسبیح لے کے ذکر کرنا, تو حقیقت یہ ہے کہ بدعت اس لیے نہیں کہ یہ صرف ایک گننے کا طریقہ ہے, اور احادیث کے اندر بہت سے اذکار کے بارے میں آیا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ 100 مرتبہ پڑھنے کا یہ ثواب ہے, سبحان اللہ الحمدہ کے بارے میں فرمایا کہ جو 100 مرتبہ پڑھے تو اس کے گناہ اگر ریت کے ذروں کے برابر بھی ہوں تو بھی اللہ تعالیٰ مغفرت فرما دیتے ہیں, تو 100 مرتبہ پڑھنے کی آپ نے جو ہے ترغیب دی. اب 100 مرتبہ کیسے پڑھے گا آدمی, گنے گا کسی طرح؟ اب پہلے زمانے میں گننے کا طریقہ یہ ہوتا تھا, جیسے آپ نے مسجدوں میں دیکھا ہوگا نا, دانے ہوتے ہیں املی کے دانے یا بیج وغیرہ, اس کے اوپر گن لیتے تھے, بعد میں وہ اس کی ذرا ایسی شکل ہو گئی کہ اب اتنے سارے دانے آدمی جیب میں رکھ کے لے پھرنا تو مشکل ہے, تو اس کو ایک تسبیح کی شکل دے دی تاکہ وہ آدمی گننا آسان ہو. اس واسطے اس کو یہ بتاتے خود مقصود نہیں, تسبیح بتاتے خود مقصود نہیں. پھر بہت سے اذکار تو ایسے ہیں کہ جن کے بارے میں حدیث میں آیا کہ ایک خاص تعداد میں پڑھنے کی فضیلت بیان فرمائی ہے, جیسے کہ ابھی میں نے کیا کہ سبحان اللہ بہن جی کے بارے میں فرمایا 100 مرتبہ پڑھے تو یہ, یا جو چوتھا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وله الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدیر, اس کے بارے میں فرمایا کہ آدمی اگر اس کو 10 مرتبہ 40 مرتبہ پڑھے تو اتنا غلام آزاد کرنے کا ثواب ہے, 100 مرتبہ پڑھے تو اتنا ثواب ہے, تو اس میں بھی تعداد مقرر فرمائی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. یہ تسبیح فاطمی ہے, کہ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر. تو یہ تعداد آپ نے خود بیان فرمائی، اس تعداد میں برکت ہے. لیکن بہت سے اذکار ایسے ہیں کہ جن کی کوئی تعداد نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر نہیں فرمایا. سبحان اللہ والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر مثلا، لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم، یہ ذکر یا استغفار یا درود شریف، یہ اذکار ایسے ہیں کہ ان کی تعداد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر نہیں فرمائی. لیکن جب کوئی طالب کسی شیخ کے پاس جاتا ہے تو وہ اس کی کہتا ہے اس کی ایک تسبیح پڑھ لیا کرو، اس کی ایک تسبیح پڑھ لیا کرو، اس کی دو تسبیح پڑھ لیا کرو. یہ جو شیخ مقرر کر رہا ہے وہ کیوں کر رہا ہے؟ اس لیے کر رہا ہے تاکہ کم از کم اتنی تعداد کی پابندی کر لو، اس میں 100 ہونا بھی ضروری نہیں، 100 ہونا بھی ضروری ہے، 50 کر لو، 33 کر لو. لیکن جو معمول مقرر کرو پھر اس کو ہر حال میں نبھاؤ، پابندی سے پڑھو. تو یہ بات ایسی ہے، میں اس کے لیے کس طرح اپنی بات کو آپ حضرات سب کے سینے میں اتاروں. یعنی اس کا واحد طریقہ یہ ہے کہ انسان اپنے اوپر زبردستی کرے. اور یہ جو گھبراہٹ کا مرحلہ آتا ہے یا سستی کا مرحلہ آتا ہے، اس کا مقابلہ کرے، اپنے اوپر زبردستی کر کے مقابلہ کرے. جب تک یہ نہیں کرے گا اس وقت تک مقصود حاصل نہیں. تو اس لیے فرمایا کہ احب الاعمال الى اللہ تعالی ادومها، جتنی پابندی سے جو کام کیا جائے گا اتنی اس میں وہ اللہ تعالیٰ کو محبوب ہوگا. آپ ذرا اندازہ کریں، محبوب ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ. اللہ تعالیٰ اس عمل سے محبت فرماتے ہیں تو اس عمل کے کرنے والے سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ محبت فرمائے. یہ میں اس لیے بار بار عرض کر رہا ہوں کہ بہت سے ہمارے دوست ہمیں خط لکھتے ہیں، اور خط کے اندر کثرت سے یہ بات دیکھنے میں آتی ہے کہ جی معمولات کی پابندی نہیں ہو پاتی، ناغا ہو جاتا ہے، وہ فلاں کچھ دن چلا اس کے بعد چھوٹ گیا. کیوں چھوٹ گیا؟ اس واسطے کہ اہمیت نہیں، اس بات کی اہمیت نہیں، اس لیے چھوٹ گیا. اگر جس وجہ سے چھوٹا، اگر وہ وجہ کسی دنیاوی مفاد کے لیے پیش آئی ہوتی تو کبھی وہ دنیا مفاد نہ چھوٹتا. فرض کرو معلوم ہوا کہ بھائی فلاں عمل کے اوپر اتنے پیسے ملتے ہیں، روزانہ اگر فلاں فلاں عمل کرو گے تو اتنے پیسے ملے گا، کہیں ملازمت کر رکھی ہے یا کہیں سے انعام ملتا ہے، اور فلاں فلاں عمل کرنے پر ہوگا. پھر دیکھو کہاں جاتی ہے سستی اور کہاں جاتی ہے گھبراہٹ. سستی پھر بھی ہوگی اور گھبراہٹ ہوگی، لیکن چونکہ پتا ہے کہ یہاں جا کے مجھے اتنے پیسے مل جائیں گے اور تھوڑا دل نفع حاصل ہو جائے گا، لہذا کہاں کی سستی اور کہاں کی گھبراہٹ اس کو لات مار کے اس کام کے لیے چلے گا. لیکن چونکہ اس کی اہمیت نہیں، اس کی فکر نہیں، اس کے منافع کا احساس نہیں، کیا اللہ تعالیٰ نے اس میں برکت رکھی ہے، کیا اس میں فوائد رکھے ہیں، اس واسطے معمولی سے رکاوٹ پیدا ہو گئی، دل گھبرا گیا، پھر چھٹی ہو گئی. یہ ایک وبا عام ہے ہمارے اندر، عام وبا ہے کہ ذرا ذرا سی بات کے اوپر اپنا معمول چھوڑ دیا. میں ایک مرتبہ میں اپنے شیخ حضرت عارف قدس اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ، میں اور بھائی صاحب، ہم دونوں حضرت والا کے ساتھ سفر کر ایک جگہ جا رہے تھے، یعنی شہر میں، کراچی شہر میں، نانکواڑے جانا. وہاں تارڈوں کے مجلس منتظمہ کا اجلاس تھا, تو بیچ میں اثر کے بعد چلے تھے, بیچ میں مغرب کی نماز کا وقت ہو گیا, کسی مسجد میں جا کے نماز پڑھی, تو چونکہ وہاں لوگ منتظر تھے اور نفلی عبادت کے لیے دوسرے لوگوں کو تکلیف پہنچانا بھی شریعت کا تقاضا نہیں ہے کہ آپ نفلی عبادت میں لگے ہوئے ہیں اور دوسرے لوگ آپ کے انتظار میں بیٹھے ہیں, ان کو تکلیف ہو رہی ہے, یہ بھی شریعت کا تقاضا نہیں ہے. تو اس واسطے وہاں پر حضرت نے بھی تین فرض پڑھے, دو سنتیں پڑھی, ہم نے بھی تین فرض پڑھے دو سنتیں پڑھی اور روانہ ہو گئے مجلس میں, وہاں پہنچ گئے. اب عشاء کی نماز کا وقت آیا تو عشاء کے بعد خیر پھر واپسی ہونے لگے, عشاء کی نماز کے معمول کے مطابق عشاء کی نماز جب واپس ہونے لگے تو حضرت نے پوچھا ہم سے کہ بھائی آج کے اوابین کہاں گئے, آج کے اوابین کہاں گئے, وہ جو چھ رکعتیں پڑھنے کا معمول ہے مغرب کے بعد, تو وہ کہاں گئے؟ ہم نے کہا حضرت وہ تو رہ گئی. کیوں رہ گئے؟ کہ اس لیے کہ وہ جلدی پہنچنا تھا, حضرت نے بھی دو سنتیں پڑھی تھیں اور فوراً ہی روانہ ہو گئے تھے, ہم بھی ساتھ روانہ ہو گئے. کہا چلو رہ گئی تھی لیکن کیا بعد میں نہیں پڑھی جا سکتی تھی؟ اور پھر فرمایا کہ میں نے الحمدللہ عشاء کے بعد جتنی نماز رکعتیں پڑھنے کا معمول ہے وہ بھی پڑھی اور وہ جو رکعتیں چھوٹ گئی تھیں وہ بھی پڑھی. اب تم کہو گے کہ نفلوں کی تو قضا ہوتی نہیں, نفلوں کی قضا نہیں ہوتی, کیونکہ کہتے مولوی آدمی ہو تو اپنی یہ تعویل کرو گے کہ نفلوں کی تو قضا ہوتی نہیں, کیونکہ نفل قضا جو ہوتی ہے وہ واجبات کی ہوتی ہے نفلوں کی نہیں. تو خوب سمجھ لو کہ قضا نہ ہو لیکن تلافی تو ہو سکتی, کہ قضا تو واجب نہیں ہے, واجب تو نہیں لیکن تلافی تو ہو سکتی ہے کہ وہ رہ گئی تھی تو چار چھ نفلیں اور پڑھ لو تو کم از کم وہ جو نقصان ہوا تھا وہ پورا ہو جائے. تو اب اندازہ کیجیے کہ بظاہر جو نفلیں ہیں رہ گئی تھی وہ ایک عارض کی وجہ سے رہی تھی اور وہ عذر بھی صحیح تھا, جیسے میں نے عرض کیا کہ تاکہ لوگ دوسرے منتظر نہ رہے, ان کو انتظار کی تکلیف نہ ہو, لیکن پھر وہ فرمایا کیونکہ معمول تھا تو اس معمول کو کسی دوسرے وقت میں پورا کر لینا چاہیے. تو بھائی جب تک یہ اپنے اوپر یہ زبردستی نہ کی جائے اس وقت تک آدمی کامیاب منزل تک نہیں پہنچ پاتا. تو حضرت فرماتے ہیں اسی لیے میں اپنے دوستوں کو یہ عرض کیا کرتا ہوں کہ عمل تھوڑا اختیار کرو جس پر نباہ ہو سکے, اگر کسی وقت زیادہ کا شوق ہو, ہوتا یہ ہے کہ جب آدمی شروع شروع میں ذکر کی طرف جاتا ہے تو شیخ نے ایک بتا دیا کہ بھائی اتنا پڑھا کرو, اب ذرا شوق زیادہ ہوا تو زیادہ پڑھو, تو اس وقت شوق تو بہت زیادہ ہو گیا لیکن بعد میں پھر وہ نبھانے کے لائق نہیں رہا تھا. خود میرے ساتھ یہ ہوا کہ جب حضرت والا نے کچھ تسبیحات متکرر فرمائی تھی تو ایک مرتبہ اب وہ دل چاہتا ہے کہ اور, تو ایک مرتبہ ایسے لیٹ گئے میں نے ہم آپس سے کہ حضرت کچھ اور بھی تجویز فرما دی, تو حضرت نے فرمایا جو تجویز کیا ہے اسی کو دوبارہ, جب زیادہ ہو شوق اسی کو دوبارہ پڑھ لو, نہ معمول شروع کرنے کے بجائے اس کو دوبارہ پڑھ لو. کیوں؟ اس لیے کہ نئے معمول شروع کروا دیتے اور وہ نبتا نہیں, تو نتیجہ یہ کہ اس سے بھی گئے. اس لیے یہ فرمایا زیادہ شوق ہو تو کچھ چیز پڑھ لو لیکن اس کو معمول کا حصہ نہ سمجھو. تو حضرت والا نے یہ حدیث بھی نقل فرمائی ہے. اللہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ زادے. یہ بھی ہر ایک صحابی کا رنگ الگ الگ ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس کے تعلق کی کیفیت بھی جدا ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بہت سے لوگ اپنے خواب بیان کیا کرتے تھے. صبح کو عام طور سے فجر کے بعد یہ معمول تھا کہ بعض اوقات حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم خود صحابہ کرام سے پوچھ لیتے ہیں, تو بھائی کسی نے کوئی خواب دیکھا ہو تو بتا دے. تو لوگ اپنے اپنے خواب بیان کیا کرتے تھے. حضرت عمر فرماتے ہیں کہ مجھے کوئی خواب ہی نہیں آتا تھا, تو میرے دل میں یہ خیال پیدا ہوا, شوق پیدا ہوا کہ جس طرح اور لوگ خواب بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے, کبھی کبھی حضور اس کی تعبیر بھی دے دیتے ہیں, تو مجھے بھی کوئی خواب نظر آئے اور میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کروں, آپ اس کی کوئی تعبیر دیں, یہ میرے دل میں بھی شوق پیدا ہوا. تو ایک دن میرا خواب رہا اور وہ خواب بیان کیا, لمبا چوڑا سا ہے خواب دیکھا. اس خلاصہ اس کا یہ ہے کہ ایک بڑا سا ستون ہے اور دو فرشتے ہیں, مجھے اٹھا کے لے گئے وہاں پر اور مجھ سے کہا کہ اس پر چڑھ جاؤ ستون کو. تو مجھے خوشی ہوئی کہ میں نے ابھی خواب دیکھ لیا, اب خود بیان کرنے کا حوصلہ نہ ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. تو انہیں کی بہن کے حساب تھا جو ام المومنین تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان سے کہا کہ بھائی مجھے تو حوصلہ نہیں ہو رہا حضور سے براہ راست خواب بیان کرنے کا, میں آپ کو سناتا ہوں, آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کر دینا اور جو کچھ حضور فرمائیں تو مجھے بتا دینا. تو حضرت حفصہ نے سنا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ رسول اللہ, یہ عبداللہ بن عمر نے یہ خواب دیکھا ہے اور وہ اس نے مجھ سے کہا ہے کہ میں آپ کو بیان کر دوں. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب سنا اور آپ نے سن کر یہ فرمایا, نعم الرجل عبداللہ, عبداللہ بڑا اچھا آدمی ہے, نعم الرجل عبداللہ, لو کان یصلی من اللیل, کاش کے رات کو بھی کچھ نماز پڑھ لیا کرے. نعم الرجل عبداللہ لو کان یصلی من اللیل, اگر رات کو بھی پڑھ لیا کرے. بس یہ جملہ فرمایا, کاش کے وہ رات کو بھی نماز پڑھ لیا کرے, یعنی تہجد کی نماز. تو حضرت حفصہ نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو یہ بتایا کہ میں نے خواب سنایا تھا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا. تو حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ اس کے بعد سے میں نے تہیا کر لیا کہ آج کے بعد رات کی نماز قضا نہیں کروں گا. چنانچہ پھر اس کے بعد تہجد کو بھی قضا نہیں ہوا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ, صلاۃ اللیل قضا نہیں ہوا. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پتہ چلا ہوگا کہ انہوں نے رات کی نماز شروع کر دی ہے, تو ایک موقع پر آپ نے ان سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ یا عبداللہ لا تکن مثل فلان کان یصلی من اللیل کان یقوم من اللیل ثم ترک, اے عبداللہ اس شخص کی طرح مت بننا کہ جو رات کو نماز پڑھا کرتا تھا پھر چھوڑ بیٹھا ہو, ایسا مت کرنا. کیا مطلب کہ جب تم نے ایک معمول شروع کر دیا ہے تو اب اس کو کسی بھی حالت میں ترک مت کرنا, یہ نصیحت مانگ. اسی لیے بزرگوں نے فرمایا, ذرا سمجھ لو بات اچھی طرح, بزرگوں نے فرمایا کہ نفل شروع کرنے سے لازم ہو جاتا ہے. اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ ایک نماز جو نفلی نماز تھی جب تک شروع نہیں کی اس وقت تک واجب نہیں ہے, اگر چھوڑ دی تو کوئی گناہ نہیں ہوگا, ٹھیک ہے, لیکن جب شروع کر دی نفلی نماز تھی اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کر دی, اب اس کو پورا کرنا واجب ہو گیا. اگر بیچ میں توڑ دو گے تو قضا واجب ہوگی. ایک مطلب تو اس کا یہ ہے اگر بیچ میں توڑ دی کسی وجہ سے ٹوٹ گئی تو قضا واجب ہے. جب تک شروع نہیں کی تھی اس وقت تک وہ نفل تھی, شروع کر دی تو اب اس کو پورا کرنا واجب ہو گیا, اور اگر نہیں کی تو اس کی قضا لازم ہو گئی. ایک مطلب تو یہ ہے. اور بزرگوں نے فرمایا کہ اس کا دوسرا مطلب کہ جس نفلی عبادت کو معمول میں شامل نہیں کیا جب تک نہیں کیا تو اس وقت تک ترک کرنے میں اس کو کوئی گناہ نہیں, کوئی کراہت بھی نہیں. لیکن جب ایک معمول شروع کر دیا, معمول کی حیثیت سے شروع کر دیا, جب میرا ارادہ ہے کہ اس کو میں پابندی سے کروں گا اور معمول کا حصہ اس کو بنا لیا, اس کے بعد اگر اس کو چھوڑ بیٹھو تو یہ بھی مکروہ ہے, یعنی باقاعدہ ناجائز ہے. مکروہ کے معنی کسی درجے میں ناجائز. حضرت والا نے, حضرت حکیم البرمان خان رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو بیان کروایا کہ یہ بھی مکروہ ہے. کیا کہ ایک مرتبہ آپ نے مثلا معمول بنایا کہ میں مغرب کے بعد 6 رکعتیں پڑھا کروں گا, لیکن بلا عذر ان کو ترک کر دیا, تو یہ بھی مکروہ عمل ہے. یا آپ نے معمول بنایا کہ تلاوت روزانہ میں آدھے پارے کی کیا کروں گا مثلا, اور پھر بلا عذر ترک کر دیا, تو یہ بھی مکروہ ہے. تو جس طرح نفل شروع کرنے سے لازم ہو جاتی ہے کہ اس کو پورا کرنا واجب ہے, اسی طرح کوئی معمول بنا لینے کے بعد اس کو پورا کرنا بھی فی الجملہ لازم ہو جاتا ہے, اور اس کا ترک مکروہ ہے. تو اس لیے جو سارا سبق ہمیں مل رہا ہے نا بھائی, وہ خلاصہ یہ ہے کہ معمول ضرور بناؤ کچھ نہ کچھ, کیونکہ نفلی عبادت بھی اللہ تعالیٰ کی محبت کا حق ہے, فرائض اس کی عظمت کا حق ہے, اور نوافل اس کی محبت کا حق ہے. لہذا کچھ نہ کچھ نفلی عبادت کا معمول ضرور بنانا چاہیے ہر مسلمان. پچھلے اتوار کو جو بات ہو رہی تھی وہ تو یہ ہے کہ اگر کوشش ساری اور زندگی نفلی کوئی عبادت نہ کرے تو بھی اس سے مواخذہ نہیں ہے, اور بشرطے کہ گناہ نہ بچتا ہے. یہ بات بھی اپنی جگہ صحیح ہے, لیکن یہ قانون کی بات ہے. محبت کی بات یہ ہے کہ اللہ جل جلالہ سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ انسان کچھ نہ کچھ نفلی عبادت کو بھی اپنے معمول میں شامل کرے, لیکن اتنی کرے جتنی نبھا کر پابندی سے کر سکے, اور جب کر لیا تو خواہ کتنا ہی دل گھبرا رہا ہو, سستی ہو رہی ہو یا گھبراہٹ والی ہو رہی ہو, آدمی اس کو چھوڑے نہیں, اس گھبراہٹ کا مقابلہ کرے. یہ عمل کر کے دیکھ لو, انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس کو اس تھوڑے سے عمل کے اندر برکت عطا فرما دے. اس تھوڑے سے عمل کی بدولت اللہ تبارک و تعالیٰ تو نقطہ نواز ہے, اس تھوڑے سے عمل کی بدولت انسان کا بیڑا پار کر دیں اور اس کو نجات عطا فرما دیں, اس کی مغفرت ہو جائے, یہ کچھ بعید نہیں اللہ تعالیٰ کے یہاں. تو اس بھائی یہی اول و آخر بات ہے کہ اپنی طبیعت کا غلام نہ بنو, سستی کے غلام نہ بنو, اس کو اپنا غلام بناؤ, اور طبیعت کے اپنے آپ کو طبیعت کے تابع کرنے کے بجائے طبیعت کو اپنے تابع کرو. یہ گناہوں سے بچنے میں بھی یہی بات ہے اور نیکیاں کرنے کے بارے میں بھی یہی بات ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم کی رحمت سے ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين يا أرحم الراحمين. اپنے فضل و کرم سے اپنی رحمت سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما. اللہ ہمارے اعمال و اخلاق کی اصلاح فرما, ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اپنی رحمت سے اپنے فضل و کرم سے ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرما, اس پر عمل کی توفیق عطا فرما, اس پر استقامت عطا فرما. اے اللہ ہر طرح کے شر اور فتنے سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ تمام حاضرین اور حاضرات کو ان کے تمام جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما. یا اللہ جن جن لوگوں نے ہم سے دعا کی فرمائش کی ہے اپنی رحمت سے ان سب کی دلی مرادوں کو پورا فرما. اللہم انا نسألک من خیر ما سألک من عبدک و نبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ونعوذ بک من شر ما استعاذک منه عبدک و نبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم, وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا مولانا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. امين برحمتك.
اسلامی تعلیمات کو دنیا بھر کے مسلمانوں تک پہنچانا ہے, اور اس کے ساتھ اثر حاضر کے جدید مسائل جن کا تعلق زندگی کے کسی بھی شعبے سے, اور اس کے بارے میں قرآن و سنت کی روشنی میں صحیح رہنمائی کرنا ہے. توحید رسالت کے حملوں کا مؤثر جواب, اور دنیا بھر کے لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف و کمالات اور تعلیمات سے آگاہی پروگرام میں شامل ہے. اسلام کے خلاف پھیلائی گئی غلط فہمیوں کو دور کرنا اور مسلمانوں کے ایمانی جذبات کو بیدار رکھنا بھی اس کوشش کا حصہ ہے. صدر جامعہ دارالعلوم کراچی مولانا مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب مدرسہ, مفتی اعظم پاکستان اور شیخ الاسلام جسٹس ریٹائرڈ سپریم کورٹ آف پاکستان مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب مدرسہ اور مفتی جامعہ دارالعلوم کراچی حضرت مولانا مفتی عبدالرؤف سکھر صاحب مدرسہ کی ہفتہ وار اصلاحی مجالس براہ راست بیان اور دیگر علماء پاک و ہند کی تقاریر اب انٹرنیٹ پر اس ویب سائٹ پر سنی جا سکتی ہے. اسی طرح آپ کے مسائل اور ان کا حل یعنی آن لائن دارالافتاء اور مدارس دینیہ کے سالانہ نتائج بھی گھر بیٹھے بآسانی استفادہ حاصل کیا جا سکتا ہے.